الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما احل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة المائدہ کی یہ تیسری آیت ہے. تو ان آیات کے اندر خاص طور پہ جو آ جائیں گی اس میں کچھ اہم پہلو جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے دی ہے اور مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کوئی ضروریات بھی ہیں، اس زندگی گزارنی ہے اور اس زندگی کے گزارنے کا سامان، اس کی ضروریات کو اکٹھا کرنا بھی اس کے ذمہ لگا دیا گیا. اور یہی اس دنیا کا ٹیسٹ ہے. جو سمجھے انسان کے ٹیسٹ اس طرح لیا جا رہا ہے کہ اٹریکشن بھی ہے، ضروریات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں اور ایک اپنے آپ کو لمیٹائز بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو محدود بھی کرنا ہے. تو انسان کو یہ چیک رکھنا چاہیے اپنے اوپر کہ میں کہیں باؤنڈریز تو نہیں کراس کر رہا، کیونکہ خواہشات اور ضروریات ہیں اس کے لیے کہیں باؤنڈریز تو نہیں کراس کر رہا، اس کے حصول کے لیے ضروریات اور خواہشات ہونے کے لیے. اگر انسان چیک نہ رکھے تو یہ الٹیمیٹلی ہوتا ہے کہ انسان باؤنڈریز کراس کر جاتا ہے. اسے پتا چلے یا نہ پتا چلے، ابھی پتا چلے یا اس سے بعد پتا چلے کہ میں تو باؤنڈریز کب کا کراس کر چکا ہوں، تو اس لیے انسان کو کاہے بغیر چیک رکھنا چاہیے. اور چیک رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس قرآن سے لنک رہے، سنتا سناتا رہے. لیکن وہی آزمائش کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ ضروریات اور خواہشات کے پیچھے انسان بزی ہو جاتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں نکلتا کہ قرآن کو کبھی کھول دے. ترجمہ، تشریح، کوئی اس کی غور و فکر تو دور کی بات، عربک اسٹیٹ آیات پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، عرصہ گزر جاتا ہے قرآن کھولتے ہی نہیں. اب یہ ہے وہ آزمائش، ضروریات تھیں، خواہشات تھیں، لیکن اس نے اتنا محب کر دیا اپنے اندر کہ وہ اس میسج سے ہی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. زندگی کے مہینے سال گزر جاتے ہیں، ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے اس حد تک کہ کیا ہوتا ہے کہ خواہشات ضروریات کو غالب آ جاتی ہیں اور غفلت کی زندگی، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں غفلت کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا. تو ہم بھی اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عرصہ گزر جاتا ہے کہ میں اس چیز سے ناآشنا رہتا ہوں، بالکل کٹ آف ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی باتوں سے. کیونکہ اگر کٹ آف ہوگا تو خود بخود انسان کو نفس یعنی خواہشات غالب آ جائیں گے. ایک سیکوینس آف ایونٹس ہوتے ہیں، وہ سمجھ لینا چاہیے. اب آج کی آیات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس چیز کو ایڈریس کریں گی اور یہی قرآن کا بیسک موضوع ہے. انسان، قرآن کا بیسک موضوع کیا ہے؟ انسان کہ اس وہ باہر سے کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کی خواہشات کیا ہیں اور آزمائش کیا ہے. یہ سارے کو لنک اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، انسان کو یاد کراتے رہتے ہیں کہ یہ ہے دنیا اور یہ ہے اس کی آزمائش. تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھسنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو، یہ ساری باتیں سب گناہ ہیں۔ اس سورت کی خاص بات یہ کہ اس میں آغاز میں اور آگے بھی کچھ ڈیٹیلز دین کی بتائی گئی ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، یعنی کہ انسان کو اس کی خواہشات اور عقل سے نہیں چھوڑا کہ جو مرضی کرو، بلکہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ اب ان کے جو افیکٹس ہوتے ہیں اس ان احکام پہ عمل کرنے کے، وہ ڈیول آ گئے۔ تو انسان ایک چیز کا نام نہیں کہ وہ جسم ہو، بلکہ جسم اور روح دو چیزوں کے نام ہے۔ تو افیکٹ اس کے جسم پہ بھی پڑتے ہیں اور روح پہ بھی پڑتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں واضح ہوں گی نایات کے انڈائریکٹلی، اور ڈائریکٹلی کچھ احکام ہمیں ملیں گے۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا کہ کیا چیزیں کھانے کے لیے حلال ہوں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو جسم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جسم تم نے پالنا ہے، یہ اس کی کوئی ضروریات ہے، اس کو نرشمنٹ چاہیے۔ اب کس چیز سے تم نے اسے نرشمنٹ پرووائڈ کرنا ہے اور کس چیز سے نہیں کرنا ہے، تو باؤنڈریز کا تعین کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ جانور حلال ہے، نہیں کچھ ان میں سے نہیں، تمہارے دن حلال نہیں جائز ہے، وہ کھانا تو مردہ ہے، اس کا خون، بہتا ہوا خون اس کا حرام ہے، سور کا گوشت بالکل، یعنی سور کلی طور پہ حرام، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کی ہڈی وغیرہ، اور اس کے علاوہ وہ جانور کہ جس پہ اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ تو جانور ویسے جس طرح انسان کی حرمت ہے، تو جانور ایک روح ہے، مطلب وہ بھی جاندار ہے، تو اس کی بھی حرمت ہونی چاہیے، جیسے آج کچھ عقل والے کہتے ہیں کہ اس کی بھی حرمت ہونی چاہیے، کیوں اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے، ایک وجہ سے وہ ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر وہ نام نہ لیا جائے یا کسی غیر کا نام لیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا، اور کچھ اسپیسیفائی کر دی گئی یہ چیزیں حرام۔ تو مردار یعنی اس پہ اللہ کا نام نہیں دیا گیا، انٹینشنلی اس کو قتل نہیں کیا گیا، مارا نہیں گیا، یہ ذبح نہیں کیا گیا، وہ طریقے سے نہیں قتل ہوا جس طرح، یعنی اس طریقے سے نہیں مارا گیا جو اللہ نے اسپیسیفائی کیا، یعنی ذبح کرنا، چار نالیوں کا کٹنا یا کم از کم تین نالیوں کا کٹنا، سانس کی، کھانے کی اور دو رگے جو جگر وینز ہیں ان کا کٹنا ضروری ہے حلال ہونے کے لیے اللہ کا نام لینا۔ تو مردار جانور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ یہ نہیں کیا گیا، وہ حرام ہے، سور کلی طور پہ حرام ہے، کیونکہ اس کے پیٹ مائی روح پہ اچھے نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکام پہ دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ جسمانی افیکٹس ہوتے ہیں، کچھ روحانی افیکٹ، جیسے میں نے بھی بتایا۔ اب جسمانی افیکٹس تو انسان جان سکتا ہے سائنٹیفک ریسرچ سے، لیکن روحانی افیکٹس انسان سائنٹیفک ریسرچ سے نہیں جان سکتا۔ ہاں وہ بھی کچھ حد تک جان سکتا ہے کہ کوئی ڈیٹا کلیکشن ہو، ایک مثال کے طور پر کوئی سور کھانے والا اور نہ سور کھانے والا، ان کی اوپر اخلاقیات، ان کا اللہ کے سے تعلق، ان کی للہیت میں فرق ہے، تو یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو روحانی طور پہ بھی افیکٹس آتے ہیں۔ تو اگر کبھی انسان کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں حرام ہے، جس کی ایک ایگزامپل میوزک سے حرام ہونا ہے۔ اب میوزک جسم کو اچھی لگتی ہے، کانوں کو اچھی لگتی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ کانوں کو اچھا معلوم ہوتا ہے، کوئی ریتم، کوئی اچھی آواز موسیقی کی، میوزیکل انسٹرومنٹ کی، لیکن روح پہ اس کے ڈیٹریمنٹل افیکٹس آتے ہیں۔ اب یہ انسان عقل پہ نہیں جان سکتا تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ یہ تمہاری روح کو تباہ کر دے گا، اللہ سے تعلق ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ اب یہ عقل پہ نہیں آ سکتی تھی بات، کیونکہ عقل پہ تو صرف وہ آتی ہے جو انسان دیکھ سکتا ہے، جسم کو دیکھ سکتا ہے، اس کی مائکروسکوپکلی دیکھ سکتا ہے، الیکٹران مائکروسکوپکلی دیکھ سکتا ہے، لیکن روح کو تو قطر نہیں دیکھ سکتا، تو اس لیے اس کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو انبیاء یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہارے جسم کو کیا نقصان ہوگا یا تمہاری روح کو کیا ہوگا، اور مینلی جو زیادہ تر ایڈریس کیا جاتا ہے وہ روح کو کیا جاتا ہے دین کے اندر۔ تو سور کا گوشت حرام کے روح پہ اس کے بہت ورس افیکٹس آتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا وہ جانور حرام کیا جاتا ہے تم پہ حرام ہے کہ جس کو اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، تو ذبح کیا جا رہا ہے اسی طریقے پہ جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا، چار رگے کٹ رہی ہیں اس کی رگے، لیکن وہ اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا، کسی اور کا نام لیا جا رہا ہو۔ اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس پہ بھی وہ سارے رسول ضوابط پورے نہیں ہوئے، چوٹ لگ کے مرا ہو اس پہ بھی رسول ضوابط پورے نہیں ہوئے، اوپر گر کے مرا ہو اس پہ بھی سارے رسول ضوابط یعنی ذبح کرنا اللہ کا نام لینا نہیں ہوا، وہ بھی حرام ہو گیا. پھر جانور تین مارا مر گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، کسی درندے نے کھا لیا اور مر گیا اس کو بھی حرام قرار دے دیا. پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ایکسپشن لکھ دی کہ اللہ یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، تو اس کی آگے میں ایکسپشن دیتا ہوں. اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پہ ذبح کیا جا، تو یعنی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا اس میں یہ بھی تھا ان کے دور میں کہ بتوں کی قربان گاہوں پہ جاتے تھے اور ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پہ، وہ بھی حرام ہے. اور پھر کہا یہ بھی حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو، تو یہ بھی وہ کرتے تھے کہ ذبح کر کے یا اسے مار کے یا کسی طرح گوشت کو پھر حصے کر کے پھر تقسیم کا انہوں نے خاص طریقہ بتایا ہوا تھا کہ ایک تیر لیتے تھے کسی کا نام لکھ کے تیروں میں نام لکھ دیتے اور پھر ڈالتے جو حصہ آ گیا کہ یہ اس کا ہے لازمی اس کا ہے، اس طرح کے عقیدے انہوں نے کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے اس کی بھی نفی کی کہ یہ بالکل طریقہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں ہوگا. یا کئیوں نے اس سے یہ مطلب لیا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیژن میکنگ میں اس کو یوز کرتے تھے کہ تیر رکھے ہوئے تھے بتوں کے پاس اور کسی پہ لکھا ہوتا اللہ کا حکم ہے یا رب کا حکم ہے اور کسی پہ لکھا ہوتا رب نے منع کیا، اور کوئی کام کرنا ہوتا وہ تیر نکالتے اور دیکھتے کیا لکھتے، لکھا ہوتا اللہ نے حکم دیا تو بس کرنا ہے ہم کو کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے. تو اس چیز کو اللہ نے کہا ایسے یہ ساری چیزیں حرام ہیں منع ہیں، اور کہا یہ سب ظالم پھر سے گناہ کی بات. تو یہ رولز اینڈ ریگولیشن انسان کو اس کی مرضی میں نہیں چھوڑا، جو مرضی کھاتے رہو جو مرضی جس مرضی طرح زندگی گزارو، نہیں، رسول و ضوابط ہے. اب یہ ان سب سے ضروریات پوری ہوتی ہے پیٹ بھرتا ہے انسان کا، دیکھا یہ نہیں جائے سب کچھ، تو یہ اصول پتہ چل جاتا ہے زندگی کا کہ انسان کے پاس آپشن ہوتی ہیں. دیکھیں سمجھنے کے لیے سمجھیں گے ایک دائرہ ضروریات کا، انسان کے لیے مست ہے ہر انسان کے لیے، وہ کیا ہے کہ پیٹ بھرے اس کا معمولی سی چیز ہی ہو اور اس کے لباس ہو اس کے اوپر بے شک پرانا سا ہو اور اس کے پاس ایک شرط ہو بے شک وہ جھونپڑا ہی ہو، یہ اس کی بیسک نیڈ ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اب لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس بھی رکھ دی جو خواہشات ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی باؤنڈری بتا دی کہ ہاں ٹھیک ہے جائز خواہشات پوری کر سکتے، جائز خواہشات. اور جائز کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ آیات اور حدیث بتاتی ہیں کہ تمہاری باؤنڈری خواہش ہے کرو کھاؤ، آگے آیت آ رہی ہے کہ طیبات حلال ہے تمہارے لیے، وہ ساری پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چند ایکسیپشن ہے نا، باقی تو ہر چیز طرح طرح کے جانور طرح طرح کے گوشت اس کو جس طرح مرضی بناؤ جس طرح مرضی کا ذائقہ اس پہ ڈال دو اس کے اندر کس طرح کی ڈشز بنا دو اس کو سب جائز، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں تو وہ اس کے علاوہ سب جائز ہے، وہ سب جائز خواہشات کے اندر کرو جتنا تم کر سکتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہی مومنٹم جو خواہشات کا ہوتا ہے نا وہ انسان کو الٹیمیٹلی ناجائز خواہشات وہ باؤنڈریز ذہن میں نہیں رہتی کہ یہاں ختم ہو رہی ہے، اس سے آگے بھی دکھاتا ہے شیطان یہ بھی ہے اور وہ ہوتی ہے چیز، اور اس میں مزہ بھی ہوتا ہے اس میں خواہش بھی ہوتی ہے اور وہ اچیویبل بھی ہوتی ہے کہ انسان کر سکتا ہے، اور بظاہر ایسے لگے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ میں یہ کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہی یاد کرا رہے کہ ابھی تو کوئی نہیں پوچھے گا شاید، لیکن ایک وقت آئے گا کوئی پوچھے گا تو اس سے بات. تو یہ انسان کو نظر رکھنی چاہیے کہ میں کہاں پہ لائق کر رہا ہوں ضروریات جائز خواہشات، اور یہی جو ٹسل چلتی ہے کہ باہر والی چیز کو میں نے نہیں کرنا جو باڈی سے باہر ہے، یہ ساری عمر کی ٹسل یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ چلے اسی کو مجاہدہ کرتے نفس کا مجاہدہ اور ایک ایفرٹ پڑے لگتی ہے، اور یہ قرآن اسی کی طرف کھینچ کے لاتا ہے کہ یہ نہ بھولو یہ نہ بھولو یہ نہ بھولو. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے باؤنڈری کے باہر کیا ہے، آپشن ہے لیکن یہ باہر ہے. تو یہ تو ہماری جسم کی جو بیسک نیڈ ہے کھانے کے حوالے سے کچھ رولز ذکر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آئے کہا آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ ہمیشہ کے لیے پسند کر دیا. لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو، ہاں جو شخص شدید بھوک کے عزم میں بالکل مجبور ہو جائے اور مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان. تو اللہ تعالی نے آخر میں آیت کے یہ بتا دیا کہ اس پہ بھی رحمت ہے, میں نے کچھ چیزیں تمہارے فائدے کے لیے حرام کی ہیں کہ ان کے ایفیکٹس اچھے نہیں آتے باڈی پہ اور روح پہ, لیکن کچھ یہ بھی ان کو بھی میں ایکسپشن دیتا ہوں, ان کو بھی الاؤ کرتا ہوں کہ جن کو کچھ کھانے کو نہ ملے اب زندہ رکھنا ہے تو اگر ان میں سے کچھ مل جائے مرتا چیز میں سے اور جان بچانے کے لیے کھا لو تو وہ بھی جائے گا, میں معاف کر دوں گا, میں سختی نہیں تم سے چاہتا. اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کی, اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے یہ تب یہ آیت مبارکہ اتری, اور وہ یہ تھی کہ دیکھو دین ایک تمہیں نعمت مل گئی, تمہیں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹ, تمہارے جسم کیا ہے, روح کیا ہے, یہ کیسے اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, ان کے کنیکشن سے اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد لی جاتی ہے, اس مدد کے تحت کیسے دنیا پہ غلبہ پایا جاتا ہے, یہ سب تمہارے میں نے بتا دیا ہے. اب کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہیں کہاں سے اور کہاں اٹھا رہا ہوں, جسمانی طور پر, روحانی طور پر, قومی طور پر, اب اتنی بڑی تمہیں نعمت مل گئی ہے, تو اس کی اللہ تعالیٰ یاد دہانی یہاں پہ کرائی. اور جس طرح کی کافی لوگ مایوس ہو چکے ہیں, ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. اس دور میں بھی کئی بار ایمان والے حالات کو جب دیکھتے ہیں چاروں طرف کے جو مسلمان امہ پہ ہیں, پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا حالات ہیں, اتنی پستی, اتنا تنزلی, اتنی مغلوبیت, تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ اصول بڑا اہم اصول ہے کہ یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ آج نہیں ہو رہا, کسی نبی کے زندگی اٹھائیں اور ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے ایمان والے ان کی زندگیاں اٹھائیں, تو عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول کیا ہے کہ ان کو ایک مشکل سے گزار دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اس کی بالکل واضح دلیل ہے, کتنی مشکلات. اب اللہ تعالیٰ وہی ہے, مدد ان کی ہے اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نبی ہیں, لیکن اتنی مشکلات, یعنی کہ وہ تو انسان نے پڑھی ہے, پڑھی بھی سلسلی ہے, تو اس کی صحیح جو سنیریو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا انسان, لیکن اگر کبھی سوچے رہا تحمل سے اور کبھی ہو کہ اس سے مجھے مشکل آ جائے, پھر اسے انڈرسٹینڈ ہوتا ہے, پھر سمجھ آتی ہے کیا بات ہے. ملٹیپل یہ طائف کا ایک واقعہ دیکھ لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا, کہ مکہ مکرمہ میں مخالفت, حتیٰ کہ طائف کی طرف رخ کیا کہ یہ لوگ شاید ایمان لے, اور یہاں پہ جو ان کے ساتھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مارا گیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہہ دیا کہ اب یہاں اس کے ساتھ والے لوگ کہتے متا نہ سن اللہ کی مدد کا بھائی, اللہ کی مدد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا حتیٰ کہ بیہوش ہوئے, غلام نے اٹھایا اس کو مارا وہ بھی گرا اور اسے باغ نظر آیا, وہ کس کا جو مکہ کا سب سے بڑا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو بدر کے اندر سب سے آگے تھا کافروں کی طرف, تو اس کا باغ اس میں گھس گیا اور اس کو بھی ترس آ گیا, یعنی کہ اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جانی دشمن ہے لیکن اتنا ترس آیا کہ اپنے غلام سے یہ دیکھ کے جو انگور کو پیش کرو اور ان کو واسطہ دو کہ کھائیں, واسطہ دو, اتنا ترس آئے. اور غلام جب گیا تو ان سے پوچھا پھینکو, انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, تو وہ ایمان لے آیا. تو بات یہ ہے کہ اتنی مشکلات سے گزار گیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. حضرت نوح علیہ السلام پہ 950 سال مشکل وقت, 950 سال اس مسلم امت میں, ابھی 1400 سال, 950 سال اتنے مشکل حالات میں گزر. تو ایک میسج اللہ تعالیٰ دے رہے کہ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس لیے کہ مسلمان غالب رہیں اور وہ حکومت کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ دنیا بنائی ہے ایمان والوں, منافقین اور کفار کو لہرا کرنے کے لیے, یہ ہے. اور وہ کیسے ہوتی, مشکلوں سے ہوتی, آسانی سہولتوں میں تو ہر شخص رہ سکتا, جب مشکل پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کون کھڑا ہے کون کھوٹا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں میں کروں گا انہیں علیحدہ کر کے رہوں گا, صاف ہو جاتا ہے کہ کس کے دل میں شک آ جاتے ہیں, کون کس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے. جو اس وقت امت کا حال ہے اسی قسم کا حال, شک و شبہات سے متاثر اس نے ان کے پیچھے چلنا, تو یہ سب یعنی کہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ یہ حق جو آج صلی اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں, واقعی وہی ہوا کہ واضح ہو رہا ہے کہ پولرائزیشن ہو رہی ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں, ہم نے دیکھنا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں, تو مجھ سے پوچھا جائے گا تم کہاں جا رہے ہیں, تم اپنے میں ایک نظر رکھنا کہ حالات سے متاثر ہو, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی بات ہے, حکم کب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی, مجھے دو چیزیں دیکھنے کی, میں کہاں لائے کرتا ہوں, میرے کیا کام کرنے کے ہیں, میں کہاں پہ رول پلے کر سکتا ہوں انڈیویجل طور پہ امت کے لیے, کیا میں کر سکتا ہوں, وہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, میں نے پریکٹیکلی ڈسکشن نہیں, پریکٹیکلی میں کیا کر سکتا ہوں, کیا بات آگے پہنچا سکتا ہوں, کیا میں دوسرے دعا کر سکتا ہوں, انسان کہتا میں کیا کر سکتا ہوں, دعا کر سکتا کی اس نے کیا ہوا مسلمہ کے ساتھ, ابھی دعا کی ہر مجا کی دعا کی, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کر, ان کی جو شہید ہو رہے ہیں ان کی مقصد کر, ان کے درجات بلند کر, ان کو قبول کر, انسان کچھ کرتا ہے جو ہے پس میں وہ بھی نکالا, اور پھر کہتا ہے کہ میں کیا کر, تو بہت کچھ کر سکتا, بہت کچھ کر سکتا, دعا کر سکتا ہے, بات آگے پہنچا سکتا ہے, لوگوں کا ایمان ریوائیو کر سکتا ہے, ان کو سٹیبل کر سکتا ہے کہ یہ سارا آزمائش ہے, اس پہ گھبرانا جانا یہ نہ سب کفر کی طرف چلے جانا, یعنی کہ ان کے لیے نرمی پیدا ہو جانا, فلیکسیبلٹی پیدا ہو جانا, اور اپنے دین میں فلیکسیبلٹی پیدا کر دینا کہ شاید حکم اب چینج ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ سب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں, ورنہ ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ مشکل حد تک پہنچی ہے اور حد پہ آخری لمحے پہ اللہ تعالیٰ مدد کی, اور اس سے پہلے تک انبیاء اور ان کے ساتھ والے کہہ رہے متانو اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, اور اللہ کی مدد اچانک آئی اور اس نے سارا پانچ سب الگ کے رکھ دی, تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ یعنی کہ یہ کوئی یونیک دور نہیں ہے, یہ ہوتا ہے ہر دور میں اور یہ آج بھی ہو رہا ہے, تو میں نے بیسک کے ساتھ ٹک کر امپریس نہیں ہونا حالات, اور وہ کیسے ہوگا جب تک میری بیسک اسٹرانگ نہ ہو, بیسک کو اسٹرانگ کرنے والی کتاب یہی ہے, اب میں نیا سسٹم میں کتنا اس کو وقت دے رہا ہوں, وہی بات, اور بچوں کو کیا دے کے جا رہا ہوں, بچوں کو تجوید انسان ابھی بھی کچھ رواج ہے, لیکن قرآن کے معنی اس کے مفہوم اس کی ٹیچنگ کو بتانے کا رواج تو بالکل ایسا ختم ہی ہو گیا, یعنی ہے ہی نہیں, کبھی میرے بچے ٹین ایجرز میں جا رہے ہیں, ٹوینٹیز میں جا رہے ہیں, اس میں جا رہے ہیں, یعنی کہ جوان ہو گئے, تو کیا میں انہوں نے بتا دیا قرآن میں کیا, ابھی نہیں ہے تو کچھ ٹائم ایلوکیٹ کرے, جیسے قرآن کا ناظرہ پڑھانے کے لیے کوئی قاری صاحب آتے ہیں اور کچھ ایلوکیشن ہوتی ہے ٹائم کی, اسی طرح ڈیلی نہیں تو ویکلی کو اس کو ایلوکیٹ کر دے, کہ عالم آ کے بتائیں کہ قرآن میں آدھا گھنٹہ دیتے ایک گھنٹہ دیتے, اس کی کچھ بیسک سب اسٹرانگ ہو, اب یہ سب کچھ ہی نہیں ہے اور پھر میں کیا شکوا کروں گی حالات ایسے, تو اپنے آپ سے شکوا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کافر تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے ناامید ہو گئے ہیں, کہ اس وقت مسلمانوں کو ایک مل گئی تھی سیکورٹی, لیکن وہ کیسے ملی تھی وہ بھی ایک میسج, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہوں اس سے مت ڈرو, میرا دل ڈر اپنے دل میں رکھو, تو یہ ہمارے لیے آج میسج ہے کہ امپریس نہ ہو, وہ پانچ سے بڑھتے دیر نہیں لگتی, تاریخ ہمیشہ ایسی دہرا دیتی ہے اپنے آپ کو, کبھی کس قوم کی ترقی کبھی کس قوم کی تزلزلی, تو ہمیں بیسک سے چیک کرنا, اور پھر اللہ نے کہا میں تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنی نعمت پوری کر دی, اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر, تو یہ اللہ تعالیٰ نے میسج دیا کہ اس سے علیحدہ نہ ہونا, یہ نعمت ہے اللہ کی, اس نعمت کی ناقدری نہ کرنا, اور اس کو دین کے طور پر مطلب یہ کہ زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر تم لے ہو, یہ نہ سوچو کہ جیسے مرضی زندگی گزارنا, اور اپنی پسند کے مطابق نہ زندگی گزارنا, کہ کہیں لے لیا کہیں نہیں لیا, معاشرے میں کئی رواج ختم ہو گئے, پردے کا رواج ختم ہو گیا, داڑھی کا رواج ختم ہو گیا, پتہ نہیں کئی رواج ختم ہو گئے, اور کئی رواج آ گئے ہیں شادی کے موقع پہ, فوتگی کے موقع پہ وغیرہ وغیرہ, اب وہاں انسان ویک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہی ایکچوئل ٹیسٹ ہوتا ہے, کہ جب قربانی میں سب لوگ قربانی کر رہے ہیں تو وہ تو بڑا آسان ہے کہ وہاں بکرا لیا ہو یا جانور لیا ہو قربان کر دو, ٹیسٹ وہاں تو نہیں ہے, ٹیسٹ تو وہاں ہے جب سب مخالف ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, تو انسان سب اپنے آپ کو سٹیبل کرے کہ نہیں اللہ کا میں جس اللہ نے وہ کہا ہے اسی اللہ نے یہ کہا, یہ میں ڈیول پرسنالٹی نہیں میں رکھوں گا, تو یہی اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور اس دین کو اپنی یعنی اسلام کو دین کے طور پر پسند کرو. کر لیا تمہارے دین تو اس کو پوری طرح اپناؤ. اگلی چیز میں یہ کہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو اب اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد علماء نے لکھا کہ 81 تقریباً 80 ڈیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے. لیکن اس میں ایک ذہن میں بات رہے، رولز اینڈ ریگولیشن بتا دیے، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر قیامت تک ہر مسئلہ نہیں لکھا گیا، مسئلے تو نئے نئے آ رہے ہیں. تو کہا یہ اب یہ تمہارا قیامت تک گائیڈ ہے، تو کیوں؟ کیونکہ اصول و ضوابط بتا دیے گئے، جیسے ان آیت میں کچھ بتا دیے گئے. اب اس سے لنک بہت سارے ایسے مسئلے نئے دور میں ہو سکتے پیدا ہو جائیں، جیسے مشینی ذبیحہ کا مسئلہ ہے کہ وہ اب جائز ہے یا نہیں جائز، تو انہی اصول و ضوابط سے وہ پھر حل کیا جاتا ہے کہ اس میں اگر یہ سارے رولز نہیں پورے ہو رہے، اس کو ذبح اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا، یا اس کی رگیں نہیں کٹ رہی، یا وہ کٹنے سے پہلے ہی مار رہا ہے جانور، تو انہی کے تحت اس کو حل کیا جائے گا. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب یہ کہا دین مکمل، تو اصول و ضوابط و بیسکس پتہ چل گئی، اب اس سے نئے مسئلے تو قیامت تک نکلیں گے، اور یہی ہوا بعد میں نکلتے رہے. اور انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتا دیا کہ صحابہ کی سنت سے اسٹک کرنا، تو صحابہ بھی جب کسی چیز پر اکٹھے ہو جائے تو وہ بھی دین کا حصہ ہوتا ہے، اور اس پہ اجماع امت. تو یہ بھی کہا اجماع بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی کہا صحابہ کی سنت بھی دین کا حصہ ہے، تو رول اینڈ ریگولیشن سب بتا دیے گئے. تو یہ مواقع کہ دین مکمل ہو گیا، اس سے یہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے کہ کوئی کہہ کے صحابہ کے عمل کوئی اہمیت نہیں رکھتا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلنا، ورنہ یہ کہاں جا سکتا تھا کہ تم میرے طریقے پہ چلنا یا قرآن پہ چلنا، نہیں کہا صحابہ کو اپنے ساتھ رکھی رکھا جوڑ کے رکھا، تو اس کا مطلب ہے ان کی قول ان کے فعل کی بھی کوئی اہمیت ہے. یسالون کا ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھا کر شکار کے لیے اٹھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں، اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اس پہ اللہ کا نام لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ پہلے کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا، اب حلال کا بتایا جا رہا ہے. تو حلال کی ایک لمبی لسٹ ہے، حرام تھوڑی. تو حلال کی ایک لمبی لسٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں حلال کیا ہے، تو کہا تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، کچھ ایکسکلوڈ کی ہیں جو حرام کی ہیں، باقی چیزیں حلال ہیں. اور پھر اس میں غالباً کسی نے خاص سوال کیا کہ شکاری جانور جو یوز ہوتے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شکاری جانور اگر سدھارے ہوں انہیں سکھایا کیا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا طریقہ جاننے کا یہ ہے کہ اگر جانور چھوڑا جائے اسے واپس بلایا جائے واپس آ جائے، یعنی کہ وہ اپنے نفس کے لیے نہ آگے جا رہا ہو، اپنے لیے نہ آگے جا رہا ہو، بلکہ وہ مالک کے لیے جا رہا ہو، اور جب جانور کو حملہ کرے تو خود نہ کھانا شروع ہو بلکہ مالک کے لیے وہ روک کے رکھے، یہ نشانی ہے کہ اسے سدھار دیا گیا ہے، وہ ٹیم ہے. اور اللہ کا نام لیا کرو، تو جانور جب چھوڑا جائے شکار پہ تو بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رول ذکر کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وہی بات کہ زندگی میں نیڈ بھی ہیں، نیسیسٹیز بھی ہیں، اور خواہشات بھی ہیں، یہ تمہیں اٹریکٹ بھی کریں گی، چیزیں بھی ہیں، لیکن ان باؤنڈریز کو آبزرو کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس سب چیزوں کا حساب ہوگا. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. تو یہ کچھ اور اس کی ایکسپلینیشن دے دی گئی کہ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور اہل کتاب جو چیز انہی رول ریگولیشن کے مطابق ذبح کریں وہ بھی حلال ہے, تمہارا ان کے لیے, ان کا تمہارے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور اس لسٹ میں ایڈ کر دی. اب اس میں ڈیٹیل صرف اتنی ہے کہ وہ اہل کتاب اصل اہل کتاب ہو. ایک ہوتا ہے کہ مردم شماری میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا یہ ریلیجن ہے, حالانکہ وہ اس کا ریلیجن ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا ہوتا, اللہ کے وجود بھی نہیں مانتا. تو وہ اہل کتاب میں نہیں, جو پریکٹیکلی اہل کتاب میں ہو. کہنے کا مطلب کہ اللہ کو مانتا ہو, اپنے نبی کو مانتا ہو, اپنی کتاب کو مانتا ہو, یہ ساری چیزیں مانتا ہو اور پریکٹیکلی اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہو, تو وہ اہل کتاب ہے. اس کا ذبیحہ اگر شرائط کے ہو, کیونکہ ان کی کتابوں میں یہی شرائط ذکر تھی, تو پھر وہ جائز ہے. لیکن آج کل کے دور میں میجورٹی اہل کتاب ویسے نہیں رہے, جو نان مسلم ہیں, کرسچن جیوز, تو اس سے بہت محتاط ہونا چاہیے ان کے ذبیحے پہ. تو یہ اللہ تعالی نے جسمانی ایک نیڈ کا ذکر کیا, وہ ہے خوراک. انسان کو خوراک کی ضرورت ہے, تو اس کے کچھ لیے کچھ رولز ذکر کر دیے, اور وہ کیا تو یہ بات. دوسری جگہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ حلال چیزیں, یعنی کہ حلال ذریعے سے. دیکھیں کسی چیز کو کھانے میں دو سٹیپس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ کیسے اس کو حاصل کیا گیا, مطلب کہ کمایا کیسے, حلال طریقے سے کمایا نہیں کمایا, پہلی چیز. پھر اس کو جو دیا گیا وہ جانور لیے, جو گوشت لیا گیا یا جانور ذبح کیا گیا وہ کس طرح کیا گیا, پھر جانور کون سا تھا, یہ سٹیپس ہیں. تو ایک ہے حلال طریقہ, ایک ہے پاک جانور جو اللہ نے جائز کیے. تو یہ بات جو پاک چیزیں ہیں اللہ نے جائز کی ہیں, خون پاک نہیں اس کو حرام کر دیا, سور نہیں صحیح وہ حرام کر دیا, ایک جنرل ہے کہ طیبات حلال ہے. اور دوسری طرف یہ کہ حلال ذریعے سے, تو یہ دونوں سٹیپس پورے ہونے چاہیے. حلال ذریعے سے کما کر, حلال ذریعے سے کمانا بھی ایک پوری لسٹ ہے, تو اس میں جاب پورے کرنا, ایمانداری سے کام کرنا, ہارڈ ورک سے کام کرنا, اور اگر بزنس ہے تو وہاں پہ سچ بولنا, اس کے رولز کا پتہ ہونا, سود نہ ہونا, یہ سب کچھ ہوگا تو وہ حلال کمائی ہے. حلال کمائی سے, حرام کمائی سے حلال جانور کیا وہ بھی حرام, حلال کمائی سے حلال جانور صحیح طور پہ ذبح کیا گیا ہو وہ اب, اور اہل کتاب نے یا مسلمان نے اس کو ذبح کیا ہو, اب وہ انسان کھائے گا تو اب اس کے صحیح افیکٹس آئیں گے, اس کا جسم کے اندر وہ جو نرشمنٹ جائے گی وہ حلال جائے گی اور اس سے جسم پلے گا. جسمانی ایک اور نیڈ ہے, وہ ہے نکاح کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کا ذکر کر دیا, اور وہ یہ ہے نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں. نہ تو بغیر نکاح کے صرف عورت نکالنا مقصود ہے اور نہ خوفی آشنائی پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نکاح کی جو ضرورت ہے انسان کو, اس کے لیے یہ رول ذکر کیا کہ پاک دامن عورت. اب اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پاک دامن نہیں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, ہو جائے گا نکاح شرعی طور پر, لیکن ریکمینڈیشن اللہ تعالیٰ نے دے دی گئی, عورتیں جب سلیکٹ کیا کرو, بیوی سلیکٹ کیا کرو, تو پھر اس میں ان کی پاک دامنی, عفت, ان کی نیک ہونا, ان کا دیندار ہونا, اس کو دیکھا گیا, کیونکہ لانگ ٹرم میں یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے. وقتی طور پر انسان اور چیزوں پہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے, لیکن لانگ ٹرم پہ خود مانتا ہے کہ جو چیزیں زندگی میں کیری کرتی ہیں, جو زیادہ اہمیت حاصل کر لیتی ہے الٹیمیٹلی, وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شروع سے وہ ریکمینڈ کریں کہ وہ بھی دیکھ, پسند بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ وہ پاک دامن اور نیک ہے. اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جو کتاب دی گئی. تو اہل کتاب کی بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مسلمان مردوں کے لیے حلال کیا, لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلی بات وہ اہل کتاب ہے کہ نہیں, ایکچوئل صرف نام کی تو نہیں اہل کتاب, اور دوسری چیز یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی تمہاری زندگی پہ کیا افیکٹ آئیں گے, جو شادی کر رہے اس کی زندگی پہ کیا افیکٹ آئیں گے. اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ افیکٹ نیگیٹو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ صرف پسند کی ایک شادی ہوتی ہے اور اس لیے کی گئی ہوتی ہے, اس میں دینداری نہیں ہوتی نہ ادھر نہ ادھر, تو الٹیمیٹلی نیکسٹ جنریشن میں بالکل دین ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا منشا اور مرضی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارا بھی دین بچے اور نسلوں کا بھی دین بچے, لیکن اس میں یہ جائز قرار دیا گیا کہ اگر اہل کتاب اور شادی کرنا چاہو کر لو, لیکن اس میں ذہن میں یہ ہو کہ یہ دین کی طرف مائل ہوگی. تو انسان اتنا دیندار ہو کہ وہ دین کی طرف مائل ہو, لیکن آج کل ایسا بہت کم ہوتا ہے, انسان اتنا دیندار ہو کہ ایک اہل کتاب اور یہودی یا عیسائی عورت وہ اسلام سے کی طرف اٹریکٹ ہو جائے, اتنا ایسا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ اہل کتاب سے شادی کی جائے. جب مسلمان نیک عورتیں موجود ہیں تو اہل کتاب سے شادی کرنا یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کا کچھ مقصد ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نکاح ایک پورا مطلب اس کے کچھ مقاصد ہیں. مکہ ایک مقصد ہے نیک اولاد کہ اگلی یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے, اگلی جنریشن جو آئے وہ نیک ہو صالح ہو, دنیا میں کچھ کرنے والی ہو, لوگوں کو سنبھالنے والی ہو, لوگوں کو مدد کرنے والی ہو, گائیڈ کرنے والی ہو. اس نیت سے انسان نکاح کرے کہ میں اس میں حصہ ڈالوں کہ دنیا کو سنبھالنے والے لوگ تیار کروں, یہ نیت انسان لے کے نکاح کرے. اور دوسری چیز کہ نکاح ایک بائنڈنگ ہے, ایک بائنڈنگ ہے مطلب اس کے کچھ پابندیاں ہیں, وقت پورا کرنا پڑتا ہے. صرف انسان اس میں خواہش نہیں پوری کرتا صرف, بلکہ دوسرے حقوق پورا کرنا اس پہ کئی بار انسان مشکل سے بھی گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ پورا اس کا مقصد ہے, کیونکہ یہی بائنڈنگ کئی بار انسان میں گناہ سے روکتی ہے. انسان ذہن میں آتا ہے کہ نکاح میں کے بعد مشکلات آ جائیں گی, اور اسی وجہ سے کئی لوگ نکاح کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو میں نے بہت سارا کچھ اور کرنا ہے, اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد تو پابندیاں آ جائیں گی, اس کے بعد تو ذمہ داریاں آ جائیں گی. وہ ذمہ داریاں اور پابندیاں ہی انسان کو میچور کرتی ہیں, وہ ذمہ داریاں اور پابندیاں ہی انسان کے اندر کچھ اسکلس پیدا کرتی ہیں زندگی گزارنے میں. وہ ذمہ داریاں پابندیاں ہی اس کو گناہوں سے روکتی ہیں. فارغ انسان تو کا ذہن تو شیطان کی عمارت نہ ہوتا ہے, وہاں تو شیطان حملے آسانی سے کر رہا ہوتا ہے. یہی جب انسان بزی ہو جاتا ہے, مصروف ہو جاتا ہے, پابند ہو جاتا ہے اور کیجول کے اندر وہ گرفتار ہو جاتا ہے, یہی تو اس کو گناہ سے روکتی ہے, یہی تو اس کی پاک دامنی کا باعث بنتی ہے. اور اس کے اپوزٹ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نہ کرنا, وہ ہے کہ حوث نکالنا اور خفیہ آشنائیاں کرنا. یہ ایزی وے شیطان دکھاتا ہے, اور یہ وہی جو میں سرکل شروع میں بتائے ضروریات کا, تو وہ نکاح سے پورا ہوتا ہے. خواہشات بھی نکاح سے پوری ہوتی ہے, لیکن جو ناجائز خواہشات ہیں وہ شیطان کہتے ہیں کہ نہیں وہ نکاح سے نہیں, وہ کسی اور طرح پوری کرو. تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہ ہو. اب اس سے یہ بھی ایک انڈائریکٹ میسج ہے کہ اگر نکاح کا بندہ انسان کا مضبوط ہو تو ان چیزوں سے بچتا ہے. ادھر ادھر دیکھنا, ادھر ادھر خفیہ آشنائیاں پیدا کرنا, ان چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. اس لیے اپنے نکاح کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے. کہنے کا مطلب کہ اپنی میرٹل لائف کی حفاظت کرنی چاہیے, اس کو خوشگوار بنانے کی ایفرٹ کرنی چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ میرٹل لائف کیسے خوشگوار ہوتی ہے. کمپرومائز کرنا, خوش کرنا اگلے کو, یہ چیزوں کی ایک عادت ہو تاکہ یہ بندھن اسٹرانگ ہو. جھکنا پڑے جھک جائے, کمپرومائز کرنا پڑے کمپرومائز کر دے, چیزوں کو اپنی پسند کو پیچھے رکھنا پڑے کر دے, لیکن بندھن کو محبت کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے. اس میں اسمائل دینا پڑے, اس میں محبت کا اظہار کرنا پڑے دل نہ چاہتے ہوئے. یہ کرنا چاہیے کہ اس بندھن کو اسٹرانگ ہوگا تو ان چیزوں سے بچیں گے. یہ اللہ تعالیٰ اشارے دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہے, اور پھر تم سرکل کے اندر رہو گے پھر کامیاب ہو گے. یہ دنیا اسی لیے بنی ہے. سرکل کے باہر بہت کچھ نظر آئے گا جائز سرکل کے باہر, لیکن اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کرو, جلدی کرو, اور پھر اس پابندیوں کو اٹھاؤ اور اس کو بندھن کو اسٹرانگ کرو. یہ طریقہ ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر رزلٹ آئیں گے کہ جیسے اب ہے یہ دور کہ اب نکاح کا لیٹ ہونا اور اس کی کوئی اہمیت نہ ہونا, یا بچوں کی طرف سے نکاح لیٹ ہوتا ہے یا پیرنٹس کی طرف سے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ گھر ہی نہیں ہو رہے ہوتے, سارا جو نکاح کا مقصد ہے اس کے سامنے ہوتا ہی نہیں. تو نکاح ایک معمول کی چیز بن گیا کہ ہو جائے گا زندگی میں کبھی کر لیں گے, نہیں. اس کا ٹائملی ہونا بھی امپورٹنٹ ہے, ٹائملی ہونا بھی امپورٹنٹ ہے. اور بہت زیادہ اس ڈیٹیل میں آ جائے کہ بالکل سیٹل جب ہوگا تب نکاح ہوگا, نہیں. جب اس کی ذمہ داری اتنی اٹھا لے کہ اس کی نیڈ پوری کر سکے, اپنے اسپاؤس کی کہ کھانا مہیا کر سکے, لباس مہیا کر سکے, ایک کمرہ اس کو دے سکے, بس یہ انف ہے زندگی شروع کرنے کی. باقی سیٹل ہوتا رہتا ہے انسان اور باقی چیزیں آتی رہتی ہیں, کیونکہ برکت بھی آ جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ اس کا رسک بھی پہنچاتا ہے. اس کی وجہ سے جاب اپرچونیٹیز بن جاتی ہیں, اس کی وجہ سے کبھی بزنس ڈیلز آ جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا نظام دے. کیونکہ یہ حدیث پاک میں واضح طور پہ موجود ہے, جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے کہ میں آل دا مائی ایکسپینسز بڑی مشکل سے ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزرے گی, لیکن میں صرف اس لیے نکاح کر لیتا ہوں کہ میں پاک دامن رہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. واضح طور پہ موجود ہے قرآن کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہوں. تو یہ سمجھے یعنی کہ ابھی اگر بچوں کا نکاح کرنا اس میں بھی واضح رہے سامنے رہے کہ اس کو ڈیلے نہ کرنا ورنہ سارے معاشرے کا بگاڑ آئے گا اس میں یہ بھی حصہ دار بنے گا. حتیٰ کہ علماء لکھے پہ جو گناہ بچہ کرتا ہے اس کا والدین کو بھی اس کو گناہ ملتا ہے. تو اتنا مطلب کہ ڈیلے نہ کرے نکاح کو کہ جسے غیر ضروری ڈیلے کہتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی کر لے گا وہ یہ کر لے گا وہ یہ کر لے گا. نہیں, جب بیسک حاصل ہوگی بس اس کو نکاح کرنے کی جلدی کرے اور فکر کرے. ومن یکفل بالایمان فقد ثبت عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین. اور جو جو ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. پھر ڈریم فورس کرتے ہیں کہ دنیا سمجھو یہ صرف خواہشات اور لذات اور ذریات کا نام نہیں ہے, اس میں ایمان کی بھی اہمیت ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں اس کو سیو کرنے کے اس کی اہمیت ہے. اگر یہ کھو بیٹھے یہ نعمت تو سب کا حاصل نکل گیا. بے شک ساری خواہشات اور لذات بری ہو رہی ہوں آخر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور کچھ علماء نے یہ لکھا کہ دنیا میں اہل کتاب کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ان سے نکاح کر سکتے ہو ان کا رویہ کھا سکتے ہو تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک نے ایک آپشن دی. آخرت میں اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فتطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے ایمان والو جب تو نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو, اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو, اور اگر تمہیں جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے کے پاس گئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو, اپنے چہروں ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو. اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ تم کو پاک صاف کریں اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو. جسمانی دو نیڈز کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کا حصول اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب تو نماز کے لیے اٹھو کہ نیڈ ہے لیکن ایکچوئل چیز نہ بھولو, لنک دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بنانے آئے ہیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے اور نماز کا اس میں بہت بڑا رول ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ پاکی حاصل کرو. دیکھیں نوٹیبل بات یہاں پہ یہ ہے کہ وضو جو ہوتا ہے اس کی فرض ہونے میں انہی دو چیزوں کا بڑا رول ہے کہ خوراک جو انسان کھاتا ہے جب وہ اسٹریٹ ہوتی ہے تو اس سے وضو فرض ہوتا ہے اور جب نکاح کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس سے وضو اور غسل فرض ہو جاتا ہے. تو ان دونوں ضروریات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ایکچوئل تمہارا ایم ہے میرے سے ملاقات اور میرے محبت اور میرا تعلق اس کو نہ بھولنا. اب ضروریات کو میں نہیں کہتا چھوڑو لیکن جب میرے پاس آنے کا یا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اب میں اس کا پروٹوکال بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وضو کرو. وضو میں کیا کرو تو یہاں پہ چار فرائض کا ذکر ہے, اسی لیے اس کو فرض کہتے ہیں کیونکہ قرآن کے اندر ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا. باقی احادیث میں جو ہوتے ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں یا مستحب کہلاتا ہے. وہ کیا ہے فرض کہ اپنے چہرے کو دھو لو, اپنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو, اپنے پاؤں بھی ٹکنوں تک دھو لیا کرو. تو یہ سارا کچھ یہ فرض ہے, چہرے کو دھونا, ہاتھ بازو سمیت دھونا اور سر کا مسا کرنا جس میں 1/4 سر شامل ہے, چوتھائی سر کا کم از کم مسا ہو جائے اور پاؤں ٹکنوں تک دھو لینا. اب یہاں سے بھی ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اجماع کی اہمیت ہے. جو پہلے ذکر کر دی کہ اجماع ہوتا ہے کہ جب صحابہ سارے اکٹھے ہو جائیں کسی چیز میں, کیونکہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ یوز کیے نا, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, کہ مسا کرو اپنے سروں پر اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک, تو بظاہر اور ایک کچھ ایسے ہیں بھی ڈائیورژن جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ بس پاؤں کا مسا کرنا کافی, اس کا دھونا کوئی ضروری نہیں. تو حالانکہ اجماع امت کے پاؤں کا دھونا فرض ہے, دھونا فرض ہے, مسا کرنا نہیں. ہاں اگر اس کے اوپر کوئی چمڑے کی جراب ہو تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, تب مسا ہوتا ہے, لیکن ویسے اگر ننگا پاؤں ہو تو اس کو دھونا یہ فرض ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو. تو اگر دوسری جو زندگی کی ضرورت ہے نکاح کی وہ پوری کی ہے تو اب تمہیں غسل کرنا ہے, وضو نہیں غسل کرنا ہے, پورے جسم کو دھونا. کیونکہ یہ جو چار اعضاء کا ذکر کیا, یہ ایکسپوز رہتے ہیں انسان کے عام طور پہ, ایزیلی ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں, تو آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا دھو لو, لیکن دوسری ضرورت کے لیے پھر غسل کرو, پھر پورا اس کا اہتمام کرو. ہاں کچھ ایکسپشنز ہیں, اگر بیماری آ جائے یا سفر پہ ہو اور پھر ان ضروریات کو ذکر بھی کر دیا, اقضاء حاجت کر کے آئے ہو یا عورتوں کے پاس گئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے, تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو, اور اس کا کیا طریقہ, اپنے چہرے اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو. تو وہی اعضاء ہیں, لیکن دو ان میں بھی ایکسپشن ہو گئے, جب مٹی کی بات آئی تو وہ تھا سر اور پاؤں, ان کو نکال دیا, اب صرف چہرے اور ہاتھ یعنی ہاتھ اور بازو رہ گئے, ان کا مسح کرنا ہے. اور مٹی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی پہ ہاتھ مارے, مٹی کی بنی ہوئی کسی چیز پہ ہاتھ مار لے, مٹی کا برتن ہو یا ہلکی کہیں مٹی کی لیئر ہو اس پہ ہاتھ مارے دونوں, اور اس کو ہلکا سا جھٹک دے دونوں کو آپس میں, اور پھر اس سے اپنے چہرے کو پھیر دے, لیکن چہرے کے تمام آنکھوں کے جو کرز ہیں اس کو بھی اچال کرے, اچھی طرح پورا ہاتھ پھیر دے, اور پھر تمہارا ہاتھ مارے اسی مٹی پہ یا مٹی کے برتن پہ یا کسی پتھر پر جو, تو اس سے پہ مار کے پھر ہلکا سا جھٹک کے, اور پھر اپنے پہلے دائیں بازو ہاتھ اور بازو پہ مل لے, پھر بائیں بازو ہاتھ پہ مل لے. تو یہ طریقہ تیمم کا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجبوری میں. اور پھر اللہ نے اپنا اصول بھی ذکر کیا, اور خاص طور پر اس لیے کہ کوئی تنگی اللہ کا مسلط نہیں کرنا چاہتا, تو کتنی آسانی ہے کہ جو ایکسپوز ایریا تھی انہیں کو کہا کہ الاؤ کیا کہ انہیں کو دھونا ہے, یہ نہیں ہوا کہ انسان کی مشکل میں پڑے تو ایزیلی وضو کر سکتا. اور دوسری چیز کہ جو بیمار ہے اور سفر میں ہے اور پانی نہیں مل رہا تو تیمم کی اجازت دی, جو دونوں کے لیے کافی ہے, غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی. تو مقصد ذکر کر دیا, اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انسانی ضروریات کی وجہ سے تمہارے اندر کچھ جو کمی واقع ہو گئی تھی پاکی کے اندر, اس سے تمہیں پاک کر کے, کیوں اب تم میری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو, تو اس سے اپنے آپ کو پاک ہو. دنیا کو چھوڑنا مقصود نہیں, ضروریات پوری کرو, خواہشات جائز پوری کرو, لیکن مجھے نہ بھولو, جب میرے سامنے آؤ تو پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو. تو وضو سے ہی انسان کی نماز کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. ان نماز کیسی ہوگی, جتنا اچھا وضو ہوگا وہیں سے ہی بات شروع ہوتی ہے. اس لیے وضو کی جو دعائیں پڑھتا ہے وہیں سے اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو اس کا بھی اہتمام کریں. اور پھر نماز کے اندر مسجد کے اندر جانا تو اپنی سب تمام توجہ اللہ کی طرف کر دے, اس دنیا کو باہر نکالے, کہ جس طرح اللہ نے کہا یہ کھانا پینا جو تمہارا تھا جس نے ناپاک کر دیا, جو دوسری ضرورت ہی نکال کے اس نے ناپاک کر دیا, اب اس سے پاک ہو رہے ہو, تو اسی طرح اپنے باطن کو بھی پاک کرے, دنیا کے خیالات سے, دنیا کی ڈیزائر سے, دنیا کی توجہ سے, پریشانیاں ہیں زندگی میں اس کو اپنے اندر سے نکالے, جب اللہ کے سامنے حاضر ہونے لگے, کیونکہ اللہ سے پریشانی دوں, وہ دینے والے بھی پریشانی وہ ہیں اور اس کی مداوع کرنے والے بھی وہ ہیں, تو اس چیز کو جاننا, پریشانیوں کو لے کے نماز کے اندر چلے جانا, توجہ اس طرف ساری کر لینا, تو یہ سمجھ نہیں رہا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, پریشانی اللہ سے حل کرانی ہے تو اس کو اپنے اندر سے نکالے. تو یہی ہے دنیا کی آزمائش, پریشانیاں ہوتی ہیں ہر ایک انسان کے ساتھ, کچھ نہ کچھ ہوگی وہ تو ہوتی ہے, لیکن سٹل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اپنے ذہن کو خالی کرنا. اب یہی سٹرگل ہے دنیا کی, یہی سٹرگل ہے. اگر وہ اس چیز کے دراز میں جب کوئی پریشانیاں نہیں ہوگی تب وہی نماز کامل ہوگی, تو ایسا عام طور پہ دنیا کا اصول و ضابط نہیں ہے. اصول و ضابط یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا, ان خواہشات کے ساتھ حدود کو آبزرو کرنا. اور پھر بل یتیمہ نعمت ہو اسی نعمت کا ذکر کیا، دیکھو میں نے کیسے تمہیں گائیڈ کر دیا کہ جسمانی ضرورت بھی پوری کرو، جو بری چیزیں ان سے بھی بچا دیا جو تمہارے جسم یا روح کو نقصان پہنچاتی ہیں، پھر ان کی وجہ سے جو تمہارے جسم میں ناپاکی آتی ہے اسے کیسے پاک کرنا وہ بھی بتا دیا، میرے سامنے کیسے حاضر ہونا یہ بھی بتا دیا، اب ان اتنی نعمتیں دنیا کی بھی دین کی بھی سب میں نے تمہیں دے دی، اور یہ کیوں تعلق تشکرون کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرنے کی آرڈر، لیکن شکر خود ہی ہوتا ہے جب نعمت کا احساس ہو، نعمت کا احساس نہیں تو شکر بھی نہیں ہوتا، یہ دونوں لنک چیزیں ہیں، تو نعمت کو پہلے احساس کری کچھ مجھے مل گیا ہے، مجھے کچھ مل گیا، مال کو نعمت انسان سمجھتا ہے، عہدے کو نعمت سمجھتا ہے، کسی اور دنیاوی چیز کو نعمت سمجھتا ہے، لیکن ان چیزوں کو انسان عام طور پر نعمت نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو تب پتہ چلے گا جب انسان مرے گا، جب اس کی آنکھیں بند ہوں، خود سوچے کہ پچھلے چند عرصے کو ہی دیکھ لے، چند مہینوں میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، آج نہیں تھے، یہ دنیا کے ایک نظام ہے، اس کو انقریبی نعمتوں کا پتہ چل جائے گا یہ کیا نعمت ہے، تو اس کو کبھی کمپرومائز نہ کرے، اپنے ایمان کو، اپنی نماز کو، اپنی اور آگے حقوق العباد کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس کو اس کو کبھی نہ کرے کمپرومائز، تو شکر گزار بنو، تو علماء نے لکھا غالباً ادھر سے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تحیت الوضو کا نکالا کہ اللہ کا شکر وضو کے لیے ادا کرنا، تو یہیں سے انہوں نے اس کا غالباً استدلال کیا ہوگا، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقینا سینوں کے بھید سے پوری طرح باخبر ہے، تو کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، نعمت تذکرہ کیا، یہ ساری نعمتیں دین دنیا کی، اور پھر کہا کہ وہ وعدہ بھی یاد کرو کہ جب کیا وعدہ لیا گیا تھا، سمیع نہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ سنیں گے اور مانیں گے، یہ دین ہے، دو لفظوں سمیع نہ وعدہ، تیسری کوئی چیز نہیں، سوچوں گا سنوں گا سوچوں گا، فائدے کی ہوگی تو لوں گا، نہیں ہوگی تو سوچوں گا، یہ کچھ بھی سمیع نہ وعدہ، اللہ تعالیٰ حکم ہے یہ پورا ہو، قانون خلاف ہو رہا ہے ہوتا ہو رہے، کوئی اور مشکل زندگی میں آتی ہے، جاب جاتی ہے جائے، میں تو حق پہ رہوں گا، میں حق سے ہٹنے والا نہیں، زندگی عارضی ہے، مشکلیں عارضی ہیں، میں نے عدل پہ رہنا ہے، میں نے حق پہ رہنا ہے، میں نے حلال کمانا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے، میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں، میں اور کسی نہیں، میں کوئی سٹیٹس مینٹین کرنے نہیں آیا، میں دنیا میں لوگوں کے سٹیٹس دیکھنے نہیں آیا، ان سے مقابلے کرنے نہیں آیا، میں کس خاص مقصد کے لیے آیا ہوں، وہ ہے سمے نہ وادان، کتنی واضح اللہ نے اس وعدے کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا سمے نہ وادان، اور وطف اللہ تقوا اللہ کا اختیار کرو، وہ تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے، یہی بھی سارے نکل آئیں گے آنکھیں بند ہونے کے لیے، وہاں نہ یہ سٹیٹس ہوگا، نہ لوگ ہوں گے، نہ ان کی باتیں ہوں گی، نہ ان کی کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک چیز ہوگی اللہ انسان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی جو بات شروع ہوئی قرآن سے شروع ہوئی، نکاح کی ہوئی، وضو کی ہوئی، پاکی کی ہوئی، طہارت کی ہوئی، نماز کی ہوئی، اس کی جو پرائم یعنی کہ پیک ہے، کہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ نے ذکر کر دی، اے ایمان والے ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی ہر وقت کے لیے ہر وقت تیار ہو، اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات میں آمادہ نہ کرے کہ تمہارا ناانصافی کرو، انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقین تمہاری کاموں سے پوری طرح باخبر، یہ ہے انسانیت کی معراج، یہاں تک اللہ تعالیٰ لے کے آنے، یہ تو لوازمات ہیں، پہلے لازم چیز کیا ہے کہ حلال کھائے، پھر کیا ہے اپنی سوچ کو پاک کرے، نکاح سے انسان کی سوچ پاک ہوتی ہے، سوچ کا پاک ہونا، خوراک کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، طہارت وضو سے غسل سے جسم پاک ہوتا ہے، ساری پاکی حاصل ہوئی، نماز سے اپنی روح کو پاک کیا، اور انسانیت کو جو معراج ملتی ہے وہ کیا ہے، انسان حکم کا انتظار میں رہتا ہے، اللہ حکم کرے میں کرنے کو تیار ہوں، یہ سارے لوازمات پورے ہوں گے تو یہ سٹیٹ حاصل ہوگی، اور انسان کی زندگی میں وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ عدل پر رہتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا، برا کر رہے رشتہ دار برا ہے, بیوی بری ہے, شوہر برا ہے, یہ نہیں کہ وہ عدل سے ہٹ جاتا ہے. وہ پھر بھی جو بات کرتا ہے عدل پہ کرتا ہے, وہ فیصلے کرتا ہے عدل پہ کرتا ہے, رشتہ داروں سے ڈیل کرتا ہے عدل پہ کرتا ہے. عدل کیا ہے کہ ان کا حق پورا کرو, بے شک جیسے بھی ہے. اب یہ جو انسان کی معراج ملتی ہے نا اس کے اخلاقیات کو, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ ہوا اقرب للتقوی, یہ اقرب ہے, اقرب سپیئر فارم ہوتی ہے, سپرلیٹیو ڈگری, یہ سب سے قریب ہے تقوی کے. تو علماء نے اس سے یہی نکالا کہ جو تقوی کی معراج ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے. وہ تو لوازمات سے کہ حلال کھا لیا, حلال کما لیا, حلال کھا لیا, نکاح کر لیا, سوچ پاک ہو گئی, غیر شرعی تعلقات ختم کر دیے, اگلا سٹیپ ہو گیا, جسم کو پاک کر لیا, اگلا سٹیپ ہو گیا, کپڑے پاک پہن لیا, اگلا سٹیپ ہو گیا, نماز کی حضوری مل گئی, اگلا سٹیپ ہو گیا, بیوی سے اچھا نہ بولو, شوہر سے اچھا نہ بولو, اس کا ادب نہ کرو, اور رشتے داروں کے حقوق نہ دو, اور دل میں لوگوں کی نفرتیں رکھو, ان کے بغض رکھو, ان کا کینہ رکھو, اور جب جاب پہ جاؤ تو ناانصافی کرو. اب یہ انسان پیدا ہو رہے تو یہ تو مقصود نہیں تھا, یہ تک متقی انسان ہے. وہ سمجھے میں تو متقی, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تو حلال کھاتا ہوں, حلال کماتا ہوں, میرے تحال کا خیال تھا. تو یہ انسان اللہ تعالیٰ, وہ اقرب للتقوى, اور وقت اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ تک ہوا کے بنے, وہ جانتا ہے تم کیا کیا. تو یہ سیکوینس میں ایونٹ سمجھے کہ میں اس لیے دنیا میں آیا. یہ شروع ہوتی ہے حلال کمانے کھانے سے, پاس جسم بنتا ہے حلال سے, پھر انسان نکاح کو اہمیت دے زندگی کے اندر, بیوی کو اپنے ساتھ رکھے, ڈسٹنسز پیدا نہ ہونے دے. اگر کبھی فقتی طور پہ فیصلہ ہو کہ کسی وجہ سے دور بھیجنا پڑے, لیکن اس لیے ہمیں جلدی کرے, اس کو ساتھ رکھے. انسان کی سوچ پاک ہونے کے لیے, زندگی کی پاکی اور پاک دامنی کے لیے اہم چیز ہے. وہ پاک ہوتی ہے پھر اگلا اللہ تعالیٰ نماز کی حضوری نصیب کرتے ہیں, حضوری نصیب ہوتی ہے تو یہ اعلیٰ مقام انسان کو ملتا ہے, پھر انسان معمول انسان بنتا ہے, لوگوں کے سکون کا باعث بنتا ہے. اب خود سوال انسان اپنے آپ سے کرے, کتنے شکوے کر رہا ہے کہ لوگ اچھے نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. دیکھے قرآن کیا بیان کرتا ہے, کیا سیکوینس میں ایونٹ ہے. جب لوگ کے اندر عدل ہی نہیں ہے تو وہی لوگ انسان حکمران بن جائے گا تو وہ عدل نہیں کرے گا, تو اس طرح پورے معاشرے میں بے عدلی ناانصافی پھیل گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیسک سے اٹیچ ہونے, ایمان کی اہمیت کو جاننے, حلال کھانے حلال کمانے کی اہمیت کو جاننے, نکاح کی اہمیت کو جاننے, اور نماز کی اہمیت کو جاننے, اور اچھے اخلاق لوگوں سے عدل کے ساتھ رہنے کی اہمیت کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک, آپ بھی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, کتنی واضح باتیں قرآن میں آپ نے ہمارے لیے بیان کر دیں, ایک ایک چیز کے جسم کی کیسے انسان پالے, پھر روح کو کیسے ترقی دے, پھر کیسے اخلاق کو سنوارے, سارا کچھ آپ نے بیان کر دیا. یا اللہ پاک, کمی بتائی ہماری طرف سے ہمیشہ رہی کہ ہم نے اپنا وقت نہ پارے کیا اور اس قرآن کو نہ کھولا, کو سمجھا نہیں. یا اللہ, اہل اللہ کی صحبت میں نہیں گئے. یا اللہ پاک, ہر طرف سے کمی ہماری طرف سے ہی رہی. یا اللہ پاک, ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ پاک, ابھی بھی ہماری سانسیں جاری ہیں, دل دھڑک رہا ہے. یا اللہ پاک, ابھی بھی ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دیجئے. ہمارے یا اللہ پاک ظاہر باطن کو سنوار دیجئے. یا اللہ پاک, ہماری کنفیوژن کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک, جو گناہ ہو گئے صغیرہ کبیرہ اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. آنے والی زندگی گزری زندگی سے یا اللہ بہتر بنا دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ پاک, جو جس مشکل میں اس کو مشکل سے نکال دیجئے. یا اللہ پاک, جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. خصوصاً یا اللہ پاک, ہمارے دوست کے والد صاحب فوت ہو گئے, یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ان کے آنے والی منزلیں آسان فرما دیجئے. ان کے یا اللہ پاک الواحدین کو صبر نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, جس کے جو رشتہ دار بھی فوت ہو گئے, جاننے والے فوت ہو گئے, سب کی مغفرت فرما دیجئے. جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے آج تک, سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک, ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی سہمت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. ہماری اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا دیجئے, آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ, ہر قسم کے شر فتنے سے انہیں محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک, ایمان کی ان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاک بڑے لوگوں سے ان کی حفاظت فرما دیجئے، بڑے دوستوں سے ان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، پوری مسلم امہ یا اللہ پریشان ہے، یا اللہ پاک خصوصاً چند علاقوں میں خاص طور پر ظلم کی انتہا ہے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اپنے کرم ڈال دیجئے، یا اللہ پاک جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ چار پاک جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری امت کے اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، احوال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ پاک جتنے بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے وہ خیر نصیب فرما دیجئے، جن شروع سے پناہ مانگے ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔